مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ.
آئیے ہم آپ کو فیضان مدینہ میں آنے والے عاشقان اولیاء کے بھی مناظر ہم آپ کو دکھانے ہیں اور سحری کی رونقیں. یہ چونکہ ابھی روزوں کا تذکرہ ہوا تو مختلف مقامات پر سحری جتماعت کا بھی سلسلہ ہے اور امیر علیہ سنت نے ماشاءاللہ 6 روزے 4 روزے 2 روزے رکھنے والوں کو اپنی خاص دعاؤں سے بھی نوازا ہے. آئیے پورے وطن میں بلکہ بیرون ملک میں بھی ہمارے ان سحری اجتماعات کی رونقیں بہاریں ہمیں مل رہی ہیں. آج ہم آپ کو جہلم میں ہونے والا سحری اجتماع کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں.
مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ آپ کی ترغیب پر رات یہیں پر رکا ہوں اور باجماعت تہجد پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. بالخصوص سحری اجتماع میں بھی شرکت ہوئی ہے اور الحمدللہ آپ کی ترغیب پر روزہ بھی رکھا ہے اور یہیں سے میرا ذہن بنا ہے کہ انشاءاللہ رمضان 30 دن کا اعتکاف کرنا ہے.
سحری کے حوالے سے بھی میں بتاتا چلوں کہ جو کل تک ہمیں کارکردگی ملی تھی تقریباً 7,000 کے قریب سحری اجتماع یہ ابھی ہو چکے ہیں اور 41,000 کا جو ہے ہماری مجلس نے اس کو ٹارگٹ لیا ہے. اور یہ بھی دیکھیں یہ دعوت اسلامی کا کیسا خوبصورت انداز ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور چونکہ اب ہم بھی فیضان مدینہ میں رہتے ہیں یہاں پر تو نام بھائی محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا جذبہ ہے اور روزے رکھنے کا تو ایسا ایک شوق ہے نہیں جیسے رمضان کی رونقیں نظر آ رہی. آج بھی جب غروب آفتاب کا وقت ہوا تو ایک بہت ہی کم عمر کے تھے غالباً 18 سال کے آس پاس تھے تو انہوں نے بڑی اچھے انداز سے مجھے دعوت دی کہ آج ہمارے یہاں دعائے افطار میں شرکت کریں. تو یہ ایک دعوت اسلامی کا ماحول. اور ابھی مجھے ایک اسلامی بھائی نے میسج کیا تھا کل کہ امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی تو ان کے گھر میں 4 بچے اور دونوں میاں بیوی یعنی 6 کے 6 افراد نے ماشاءاللہ جمعہ کا روزہ 3rd روزہ ان کا وہ پورا ہوا یعنی کہ ہفتے کو یعنی تو 3 روزے مسلسل رکھنے کا ان کا ایک سلسلہ تھا. تو یہ دعوت اسلامی کا ایک خوبصورت انداز کہ عبادت کی طرف جو اس طرح رغبت ملتی ہے اور گھروں میں بچے بھی بڑے بھی اور بوڑھے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ ماہ رجب کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس ماہ رجب کے صدقے ہمیں عبادت کی تلاوت کی ریاضت کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں کی جانے والی عبادتیں جو ہے وہ قبول فرمائے. امیر علیہ سنت کی زیارت ہو چکی ہے آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف اور امیر علیہ سنت سے انشاءاللہ الکریم سوالات بھی کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں امیر علیہ سنت کی طرف.
مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. یا اپنی مادری زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. عربی میں بھی کہہ سکتے ہیں معنی جانتے ہوں تو. جیسے ابھی میں نے آپ کو عربی میں نیت پڑھائی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف نیت کی ہو. بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا یہ جائز نہیں ہے. کھانا پینا سامنے آ گیا اعتکاف کی نیت تھی نہیں کھا پی نہیں سکتے. اعتکاف کی نیت کر کے کھا سکتے ہیں. البتہ یہ کہ کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. کھانا پینا جائز ہو جائے گا سونا جائز ہو جائے گا. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں. ثواب کا ذہن بنا کر کے میں اللہ کی رضا کے لیے یا ثواب کمانے کے لیے میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اب نیت کرنے کے بعد کچھ ذکر و درود کر لیں اور چاہیں تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں. اب بھلے کھا پی لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1443 ہجری کے رجب ماہ رجب شریف کی آج پانچویں شب ہے اور میں جہاں سے بولنا ہوا آج ہماری چھٹی شب ہے. آج ہمارے یہاں بڑی رات ہے الحمدللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کے سلسلے کا پانچواں آج مدنی مذاکرہ ہے. چاند رات سے شروع ہوا ہے. اس مناسبت سے زیاد درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 5 نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللہم
بارک لنا
فی رجب
وشعبان
وبلغنا
رمضان صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. سوالات کیجیے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی خدمت میں ادب سے یہ گزارش ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان المعظم آبپاشی کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا. تو ہمارے ملتان میں جب ذمہ دار فصل ہوتے ہیں تو بہت اچھا بیج سلیکٹ کرتے ہیں، پانی بھی بڑا ٹائم پہ دیتے ہیں، تو حضور رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اچھے بیج کی طرف ہماری رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. آپ پاشی کس طرح کریں تاکہ ماہ رمضان میں خوب اللہ کی رحمت کی فصل ہمیں میسر آئے، شفقت فرمائیں، حضور دعائے مغفرت سے بھی نواز دیں. جزاک اللہ خیرا.
ویاکم ماشاءاللہ. بیج بونے سے مراد ہے عبادت کا بیج بونا ہے، لگے کھیت میں بیج بونا. رجب المرجب یعنی رجب شریف کا جو مہینہ ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم یہ آپ پاشی کا مہینہ یعنی کہ پانی دیا جائے بیج کو، اور رمضان شریف یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ رجب شریف میں عبادت کا بیج بوئے تو خوب عبادتیں کریں، اور شعبان میں اپنی خطاؤں کو یاد کر کر اللہ کی محبت میں اس کے محبوب کے عشق میں خوب روئے، اور رو کر آنسوؤں کے ذریعے عبادت کے بوئے ہوئے بیج کو سیراب کریں. تو اس طرح پانی بھی ضروری ہوتا ہے نا، تاکہ وہ مطلب پودا جو ہے وہ نکلے بڑھے اور فصل دے. تو شعبان میں خوب رو رو کر آبیاری کرے، آب پاشی کرے، اور رمضان مبارک میں رحمت کی فصل کاٹے، اللہ کریم کی رحمتیں لوٹے. یہ ایک تقسیم کی ہے بزرگوں نے، ورنہ ایک سارا ہی سال عبادت کرنی ہے. پر رجب کی خصوصیت ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، یعنی رجب اللہ پاک کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. حوالہ الفردوس بمأثور الخطاب جلد 2 پیج نمبر 275 حدیث نمبر 3274. تو یوں مطلب یہ کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں خوب عبادت کی جائے، اور شعبان کا مہینہ یہ درود و سلام کا مہینہ ہے. جی ہاں، ماہ درود و سلام بھی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ پوری آیت تو عام طور پر سبھی سنتے رہتے ہیں ہمارے یہاں مساجد عاشقان رسول کے جو امام ہوتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں مسجد میں. تو یہ درود شریف کی ہے مطلب، تو یہ درود شریف کی جو آیت ہے آیت درود و سلام، یہ اتری تھی شعبان المعظم میں نازل ہوئی تھی، تو اس لیے یہ ماہ درود و سلام کہ خوب درود و سلام شعبان میں پڑھا جائے، خوب کثرت کی ہے، بڑا چڑھا کر درود شریف پڑھے جائیں. اللہ کی رحمت ہے کہ یہ مبارک مہینے ہمیں عطا کیے، اور رجب شریف تو یہ حرمت والا مہینہ، چار حرمت والے مہینوں میں عزت والے مہینے، حرمت من عزت، یہ رجب بھی اس میں شامل ہے. اللہ کی رحمت ہے، اس میں خوب عبادت کی جائے، روزے رکھے جائیں. جیسے کہ انہوں نے مثال دی کہ ہمارے یہاں ملتان شریف سے انہوں نے کیا ہوگا نا سوال، کہ ملتان شریف میں جب یہ بیج بونے کا سیزن آتا ہے تو بہترین بیج کی بوائی کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور پانی بھی برابر دینا ہوتا ہے، اور یہ ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہوتے ہیں. نہیں، یہ سب جانتے ہیں ان چیزوں کو، کہ اس طرح ہر معاملے میں لوگ دنیاوی جو معاملات ان میں دیکھ بھال کرتے ہیں، بڑی احتیاطیں کر رہے ہوتے ہیں. تو عبادت بھی دیکھ بھال کے کرنی ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں کرنی، ریا کے لیے نہیں کرنی، واہ واہ کے لیے نہیں کرنی، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر و درود کی کثرت کرنی ہے. اللہ توفیق دے تو جتنا ہو سکے اس میں عبادت، فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے، انڈرسٹوڈ، وہ تو کبھی بھی نہیں چھوڑنے. اس طرح مطلب یہ کہ پھر وہ شعبان تو پھر رمضان، تو انشاءاللہ یہ تینوں مہینے جو ہے یہ خصوصیت کے ساتھ عبادت کا مہینہ ہے. رجب میں بھی، رجب کے بارے میں بھی یہ کہ عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے بائے رجب میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
SMS کے ذریعے ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد کل کی مٹی ڈالی جاتی ہے، اس پر کیا پڑتے ہیں اور یہ مٹی کیوں ڈالی جاتی ہے؟ اس مٹی سے کیا مردے کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ یہ سوال ہے ہمارے پاس.
یہ ذرا کل کی مٹی مطلب قل ھو اللہ شریف پڑھ کر مٹی پر دم کر دیتے ہیں اور وہ مٹی میت کے سرانے رکھی جاتی ہے، بالکل یعنی کہ اس کی برکتیں سامنے ہی، ہم دم کیا ہوا پانی پیتے ہیں تو مریض ٹھیک ہوتا ہے نا، مریض پر دم کرتے ہیں اس کو فائدہ ہوتا ہے. اس طرح کل کی مٹی پڑھ کر میت کے سرانے رکھیں گے تو ضرور اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، بالکل ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو حسن سنجری کیوں کہا جاتا ہے؟
اللہ اکبر، میرے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مبارک نام ہے حسن، اور آپ کا جو مولد ہے جہاں آپ کی ولادت ہوئی نہ آپ کے برتھ پیلس، وہ اس کا نام ہے سنجر، تو یوں سنجر کے ساتھ یا نسبتی لگا تو سنجری نہ سنجر والے. کون خواجہ غریب نواز؟ وہ حسن سنجری. معین الدین، یہ بھی آپ کا لقب ہے، نام نہیں ہے. اعلی حضرت نے لکھا معین الحق والدین، حق اور دین کی حمایت کرنے والے، مدد کرنے والے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرے علی سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عوامین کے جو نفل ہیں، کیا وہ جو چھ نفل ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، کیا وہ مغرب کی جو فرض نماز کے بعد چار رکعتیں یعنی دو سنت دو نفل، ان کے علاوہ چھ ہیں یا ان کے ساتھ ملا کے چار یہ اور پلس دو جو ہیں تو یہ ملا کے چھ پڑھنے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں.
اللہ اللہ، مغرب کی نماز کے فرض پڑھنے کے بعد چھ رکعت پڑھ لی جائے تو اس میں دو سنت بھی آ گئے، دو نفلیں وہ جو ایک معروف ہیں وہ بھی آ گئی، اور مزید دو ہو گئی تو یہ چھ مل گئی، تو یہ عوامین کہلاتے ہیں. یہ نہیں کہ سنتیں نفل پڑھ کے مزید چھ پڑھنا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور گاؤں دیہات میں اگر قرآن پاک گر جائے تو اس پر لوگ کفارہ دیتے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ قرآن پاک گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
قرآن کریم اگر زمین پر تشریف لے آئے، کباٹ پر تھا یا ہاتھ سے وہ زمین پر تشریف لے آیا، تو اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے. مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ قرآن کریم کو وہ نعوذ باللہ اس طرح کرے، دیکھیے بے خیالی میں ہو گیا اس سے، تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے، بلکہ وہ خود گھبرا جاتا ہے، کفارے لوگوں نے رائج کر دیے ہیں، کفارہ ہے نہیں اس کا. ذرا جان بوجھ کر قرآن کریم کو کون پھینکے گا؟ نعوذ باللہ، معاذ اللہ اگر کسی نے قرآن کریم کو یوں پھینک دیا پٹخ دیا جان بوجھ کر انہیں کہ توہین کی، تو وہ تو کافر ہو جائے گا، مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوشل میڈیا پر بھی ہمارے پاس سوالات کا سلسلہ ہے. سوال یہ ہے کہ قبر کے سوالات کیا عربی زبان میں ہوں گے، اور جسے عربی نہیں آتی تو اس سے کس طرح ہوں گے؟
مختلف اس میں روایتیں، لیکن عربی زبان میں ہوں گے، اور مرنے کے بعد سب کو عربی آ جائے گی، جنت میں بھی تو جانا ہے انشاءاللہ. خواجہ صاحب کے صدقے میں آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں بھی عربی زبان ہے تو آ جائے گی, جنت میں جائے گی عربی آ بھی جائے گی. تو ویسے بھی عربی زبان جو ہے نا یہ ہے افضل زبان, ساری زبانوں سے افضل ہے عربی. یہ بہرحال جن کو آتی ہے عربی وہ بڑے خوش نصیب ہیں, جن کو نہیں آتی ان کو سیکھنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عربی ہیں. یوں کتنی نسبتیں ہیں عربی زبان کو, اور دنیا کی ساری زبانیں ایک طرف اور عربی ایک طرف. قرآن کریم بھی عربی میں نازل ہوا ہے, ساری احادیث مبارکہ عربی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللہم
بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلى الله على محمد.
اللهم بارك لنا في رجبنا وشعبان وبلغنا رمضان يا حجر نور يا حجر نور.
مجھے اپنی اور
ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے.
بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں. مدینہ
ماشاء اللہ, واہ بچوں کے ماشاء اللہ بڑے پیارے پیارے انداز. مرحبا, خوشنما ادائیں, دل ربا ادائیں, مرحبا. بچوں نے نعتیں بھی اچھی اچھی پڑھی. آخر میں بچی اس انہماک کے ساتھ نعت شریف سن رہی تھی, یہ بھی ماشاء اللہ مرحبا. اللہ سب کو برکتیں دے, جتنے بچے آج آئے اللہ پاک ان کو ماں باپ سمیت سب کو حج نصیب کر دے, سب کو میٹھا مدینہ دکھا دے, اور ہم سب کو اللہ پاک سارے ناظرین کو حاضرین کو حج اور مدینے کی حاضری نصیب کر دے. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. عربی زبان میں ایک سوال ہمارے پاس ہے اور اس کو جو ہے اردو میں اس کا سب ٹائٹل بھی بنایا ہے, آئیے وہ سوال بھی سنتے ہیں اور جواب بھی حاصل کر کے سنتے ہیں.
یہ بریسلیٹ جو پہنتے ہیں یا ہاتھوں میں کچھ پہنتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہو, یہ بتا رہے ہیں کون سی زبان نے, کوئی مقدس کلام کا نہیں پوچھ رہی ہے. لکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ انگلش, انگلش کے حروف لکھے ہوتے ہیں, یہ پوچھا ہے. تو اگر یہ کوئی دنیاوی حروف ہے انگلش کے تو واش روم میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ مرد کو کسی طرح کی یہ بریسلیٹ اور دھات کی جو یہ زنجیریں اور پہنتے ہیں لاکٹ اور چین, یہ جائز نہیں ہے, یہ گناہگار ہے. لیکن یہ کہ اگر جیسے کوئی اسلامی بہن ہے کہ اس نے پہنی ہوئی ہے, جائز ہے اس کو پہننا, اور وہ اس پہ انگلش میں کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ اگر واش روم میں جاتی ہے بغیر اتارے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر پاک کلام لکھا ہوا ہے, اللہ کا نام بھی ہوتا ہے لاکٹ میں, بعض جگہ پر بعض پہنتے ہیں, تو اللہ کا نام لکھا ہوا लिखी हुई चेन भी मर्द नहीं पहन सकता, पहनेगा तो गुनाहगार होगा, औरत पहन सकती है। तो अब ये कि औरत भी अगर वॉशरूम में जाती है तो इसको बेहतर यही है कि उतार कर कहीं अदब की जगह रख कर फिर जाए अंदर वॉशरूम में। अगर उसने पहनी भी है तो फिर ये कि इस तरह वो पहनी भी हो कि छुपी भी हो, नजर ना आ रही हो, तो हर्ज नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सोशल मीडिया पे तौसीफ सवाल कर रहे हैं कि सामने शीशा लगा हो तो क्या नमाज पढ़ सकते हैं?
कोई हर्ज नहीं है, नमाज पढ़ सकते हैं आईने आईना जो उसमें, लेकिन ये क्या ध्यान बटेगा, बार बार अपने आप को देखता रहेगा तो यूं मतलब ये इसके आगे ना होना बेहतर है, लेकिन नमाज बहरहाल इससे हो जाएगी और नाजायज भी नहीं है।
उमर सवाल कर रहे हैं कि खवातीन मुंह पर कपड़ा करके नमाज पढ़ सकती हैं अगर आसपास मर्द हजरात हों?
जी हाँ, अगर बेपर्दगी का अंदेशा है तब तो उसको मुंह छुपा कर नमाज पढ़े। एहराम में नहीं है कि वो मर्द आसपास उधर होते हैं, खासकर हरम में तो औरतें तो जाती हैं वहां, तो अब ये कि अगर वो एहराम में है तो वहां तो मुंह छुपाने की इजाजत, यानी कपड़ा मुंह पर पड़े इस तरह इजाजत तो नहीं, हराम है। तो अब ऐसी सूरत में तो मुंह छुपाने का मैं नहीं कह रहा, मैं इलावा एहराम के कह रहा हूँ, एहराम का मुझे पता नहीं है, मुफ्ती साहब जैसे फरमाए।
एहराम में तो छुपा ही नहीं सकती औरत चेहरा, इजाजत नहीं है। और आम हालत में भी इसमें उलमा का इख्तलाफ भी है इसमें, इसलिए हत्तर इम्कान कोशिश यही करेगी कि किसी ऐसे मकाम पे मुंह खोल के खड़ी हो जाए कि जहाँ किसी गैर मर्द की नजर उस पर ना पड़े।
जी, और एहराम में तो वो छुपा ही नहीं सकती,
छुपा ही नहीं सकती,
उसका चेहरा खुला रखना वाजिब है, यानी कि कपड़ा उस पर ना है, कोई यूं ऐसी कोई किताब या ऐसी चीज गत्ता रख लिया आड़े और यूं मुंह छुपाना अर्ज नहीं है, लेकिन नमाज में जा रही है मुमकिन नहीं है इस तरह मुंह छुपाना, तो इसलिए वो चेहरा खुला करके ही नमाज पढ़ेगी, खुला रख के ही पढ़ेगी।
मैं मोहम्मद अदनान अत्तारी कराची से अर्ज कर रहा हूँ, प्यारे बाबा जान की बारगाह में सवाल अर्ज है कि जो घरों में जो कुरान पाक होते हैं जिनके गत्ते वगैरह थोड़े पोसीदा हो जाते हैं या शहीद हो जाते हैं, मतलब फट जाते हैं, तो उनको हम लोग उठा के जो ना या तो मस्जिद में उनको रखवा दिया जाता है या फिर और आके मुकद्दसा की जो मजालिस बनी हुई हैं उनको दे दिया जाता है, तो इसको हम दोबारा अपने घर के अंदर कैसे जो ना कारामत बना सकते हैं, इसका जवाब इरशाद फरमा दीजिए और तमाम उम्मत के लिए खैर की दुआ भी फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।
कुरान करीम का गत्ता शरीफ जो है वो अगर उनसे जुदा हो गया, लूज हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुरान करीम से अब तिलावत नहीं हो सकती। तिलावत अगर मुमकिन है, उसमें ऐसी कंडीशन है, तो फिर तो ये कुरान करीम शहीद नहीं हुआ है, सिर्फ वो गत्ता जो है वो शहीद हुआ है। तो गत्ते को यानी दोबारा बाइंडिंग करवा ली जाए, बाइंडिंग भी हो जाती है, करने वाले होते हैं बाइंडिंग, कुछ उजरत लेते हैं और बाइंडिंग कर देते हैं, तो उसकी बाइंडिंग कर ली जाए और कुरान करीम को इस्तेमाल में लाया जाए। इसको अगर वो काबिल इस्तेमाल है फिर भी ठंडा कर देंगे इसको तो ये इसराफ होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो इस तरह के कुरान करीम कि ये इसको हमारे यहाँ एक ये अल्फाज भी बोले जाते हैं कि ज़ईफ हो गया है, तो पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए ज़ईफ, वैसे ये नहीं नऊज़ु बिल्लाह मैं ज़ईफ हो गया, बूढ़ा हो गया मैं, तो कुरान करीम तो अब इसको ना जवान और बूढ़ा और ये इस्तेला
कमजोर
कुरान करीम के लिए तो है ही नहीं ना,
ज़ईफ कमजोर के माना में,
कमजोर भी उसकी आज ज़ईफ कमजोर भी तो कमजोर भी तो नहीं हुआ ना, कुरान करीम के लिए ये अल्फाज समझ में आ नहीं रहे कमजोर के भी। तो खैर, तो इसकी बाइंडिंग अगर लूज हो भी गई है तो تو 5-15 روپے خرچہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مسجد میں نہ رکھے جائیں نہ مسجد میں. اگر وہ فریش بائنڈنگ والے بھی نسخے تشریف فرماؤں گے تو پھر یہ تشریف فرما رہے گا لوگ اس کو, پھر ادھر ادھر یہ بھی ہو سکتا ہے مسجد والے بھی کچھ کر دیں گے. تو اس لیے اپنے ہی استعمال میں رکھا جائے, مسجد میں دینا ہے تو اس کو وہی بائنڈنگ وغیرہ کر کے, اور ایسی مسجد کا انتخاب کریں جہاں پہلے سے وہ قرآن کریم بہت سارے تشریف فرما نہ ہوں. کیونکہ جو مسجدیں آباد علاقوں میں ہوتی ہیں نا, وہاں اس طرح مطلب کسی کو سکرات ہوتی ہے اور اس میں تو بولتے ہیں صدقہ نکال دو, تو قرآن کریم مسجدوں میں رکھواتے ہیں. چلو اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ وہ بہت رمضانوں میں بہت سارے قرآن کریم کے نسخے مساجد میں لوگ رکھ جاتے ہیں, تو یہ پھر ان کو باقی سنبھالنا بھی ایک ادب رکھنا, اس کا سنبھالنا, جگہ چاہیے اس کے لیے, اور یہ بھی ایک مسائل ہوتے ہیں. اس لیے مسجد کی ضرورت دیکھ لی جائے, خود مسجد کو دیکھ لے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. رمضان میں ایک فارمولیٹی کہ یہاں ہم یہ اتنے قرآن کریم بانٹیں گے اور فلاں فلاں مسجد ہی میں دیں گے, یہ نہ ہو. بے شک بانٹے ثواب کا کام ہے, لیکن کوئی سی مسجد کہ جہاں جیسے دور دراز علاقوں میں ایسے علاقے ہوتے ہیں کہ جہاں وہاں ضرورت ہو سکتا ہے ہو, تو وہاں رکھے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ داتا کا معنی تو ہوتا ہے دینے والا, اور دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, تو پھر حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو داتا کیوں کہا جاتا ہے, رہنمائی فرما دیجئے.
داتا کے معنی ہے سخی, سخی ہوتا وہی ہے کہ دیتا ہے, اور سخی کے معنی ہے کہ خود بھی رکھے دوسرے کو بھی دے, خود بھی کھائے دوسرے کو بھی کھلائے. اور ایک ہوتا ہے جواد, جواد, جواد کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے کچھ نہ رکھے, اپنی ذات کے لیے خود نہ کھائے دوسروں کو کھلا دے, یہ جواد ہوتا ہے. تو اللہ پاک چونکہ بے نیاز ہے, اس کو کسی شے کی حاجت نہیں ہے, تو اللہ پاک کی صفت جواد ہے. اللہ پاک کو سخی کہنا منع ہے, بلکہ سخی داتا, یہ عام طور پہ بڑے سیٹ جو ہوتے ہیں نا سخاوتیں کرتے ہیں, یہ ان کو کہتے ہیں سخی داتا. تو محاورہ ہے, اللہ کو داتا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, میں اس پہ تھوڑا مجھے اچھی طرح یاد نہیں آ رہا. جیسے داتا اللہ کے صفاتی ناموں میں سے تو نہیں ہے, صفاتی نام جو ہم پڑھتے ہیں اس میں 99 ہی پر حصر نہیں ہے کہ صرف 99 ہو, ایسا نہیں ہے. اللہ پاک کے نام بے شمار ہیں, کون گن سکتا ہے. تو جو جو علماء سے منقول ہے نا, جو روایتوں میں یا اکابر علماء نے جو ارشاد فرمائے, نام وہی اللہ کے لیے استعمال ہوں گے. ہم اپنی مرضی سے جو کچھ چاہے وہ نام رکھ بھی نہیں سکتے اللہ کے لیے, یہ بھی ذہن میں رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کو سخی کرنے سے, سخی کہنے سے تو اللہ حضرت نے منع فرمایا ہے, اللہ جواد ہے. تو یوں مطلب داتا کوئی بھی سخی ہوگا نا, آپ بھی داتا بن سکتے ہیں ان مانو کر, خوب خیرات کرے, جو بھی آپ کے پاس مال ہے لٹا دیں رائے خدا میں, داتا کا لقب آپ کو بھی دے دیں گے ہم. تو یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ سے برابری ہو گئی. اب اللہ پاک کا نام ہے رؤوف, اللہ پاک کا نام ہے رحیم, تو دوسروں کا بھی ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہے, یہ کیا معاذ اللہ برابری ہوگی؟ تو قرآن کریم ارشاد فرما, تو اللہ پاک جو کچھ ہے وہ اپنی ذات سے, اس کو کسی نے دیا نہیں ہے, اور دوسرے جو ہیں اس کو جو بھی صفت ہے بھی کوئی ایسی, تو وہ اللہ کے دیے ہوئے سے. یوں یہ ایسا فرق ہے کہ جس میں مطلب کوئی لینے کے برابری کا تصور ختم ہو جاتا ہے. تو یہ وسوسے سے نہ پالے جائیں,
ہم مومن ہیں اور اللہ کا نام بھی مومن ہے.
اللہ کی صفت ہی مومن ہے. وہاں گلی گلی حافظ صاحب ہوتے ہیں, تو اللہ کی صفت بھی حافظ ہے. اللہ اچھا عالم, عالم تو بنے کتنے معاشرے میں ہمارے, تو عالم صفت بھی اللہ کی ہے. تو اللہ جس طرح کا عالم ہے اس طرح کا یقیناً کوئی عالم نہیں ہو سکتا. تو یوں بہت سارے مطلب ایسے نام ہیں کہ جو ہماری روزمرہ کی بول چال میں بھی بولے جاتے ہیں. بھائی کتنے باقی بچے؟ چھ بچے ہے نا. یہ ایک سوال جواب کیا میں نے, باقی کس کا نام ہے نا؟ اللہ کا نام باقی. یوں اگر غور کرنے جائے تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو اللہ کا نام ہے باقی, اور عام بول چال میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے وہ داتا کے تعلق سے وسوسے نہ پالے جائیں. دو نہ دو مرضی تمہاری, تم مدینے کا ٹکٹ, میں پکارے جاؤں گا داتا پیا داتا پیا. یہ ذرا نعت خوان سنا دینا اپنے مبارک آواز میں, پیاری پیاری آواز میں.
بٹانو کاروبار کو کنه کله کله داسې چالو سی چې مونږ سره کم سایز اویلیبل نه وي, هغه سایز مونږ د گاونډي دکاندار نه والو. مثال چې مونږ پسو باندې خرڅ کړي هغه لګ کم یو د تور کو دا ټیک دی کنه دی ټیک. مثال کې تور په مونږ په 1200 خرڅ کړي, گاونډي له مونږ 1000 ورکو, 200 روپے خپل جیب کې واچو, دا ټیک دی او کنه دی ټیک؟
ٹھیک. اس میں اگر کوئی دھوکا دہی اور کچھ اور پیچھے معاملہ نہیں ہوتا, صرف اس دکاندار سے چیز لے کر آئے اور اسے طے کر لیا کہ بھائی 1000 روپے کی میں آپ سے لے رہا ہوں, اور گاہک کو آ کے 1200 کی بیچ دی اور اس سے جو 1000 روپے کی چیز دی تھی وہ اس کو دے دی, تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر کوئی اور اس میں طریقہ کار اختیار کرتے ہیں, دھوکہ دہی کرتے ہیں, تو پھر وہ معاملہ شدہ کرنا ہے. یہ اس سے اگر ادھار لے لیتے ہیں جا کے, ٹھیک ہے مجھے یہ چیز چاہیے, قیمت اس کی مقرر کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں اس کے پیسے دے دیتا ہوں, یا جو بھی اس کا ٹائم مقرر کرے کہ اتنی دیر میں پیسے دے دیتا ہوں, اتنے پیسے دوں گا آپ کو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
جھوٹ نہ بولے, جھوٹ بولنے کا شاید چانس رہتا ہوگا. اس نے دکاندار نے تم کو اتنے ہی لینا پیسے جتنا دکاندار سے, تو اب بولے نہیں کہ ہاں 1200 دکاندار کو دینے, مجھے تم دو تو دیا. پھر اس طرح کے جھوٹ چلتے ہوں گے اس میں, یہ نہ بولے. ورنہ یہ کہ وہیں سے جیسے 1000 میں خریدی, 500 میں خریدی, اور اس کو مطلب ہے کہ جو بھی سودا ہوا اسے خرید کر اب وہ 1200 کے بیچے یا 1500 کی بیچے, 1000 کی بیچے, اس کا مال ہے. اس میں دھوکہ نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, عیب نہ چھپائے چیز کا, یہ خیال رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال ہے کہ رجب کے روزے مرحومین کو عیسیٰ علیہ ثواب کر سکتے ہیں؟
بالکل, مرحومین کو بھی کر سکتے ہیں, زندوں کو بھی کر سکتے ہیں. رجب شریف کے, شعبان شریف کے, رمضان کے روزے, یا سال میں جب بھی روزے رکھے, فرض واجب سنت نفل ہر طرح کی عبادت جس پر ثواب ملتا ہے, وہ ثواب دوسروں کو ایصال ہو سکتا ہے, ایصال ثواب ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلى الله على محمد.
اللهم
بارك لنا
في رجب
وشعبان
وبلغنا
رمضان.
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد.
سوشل ميديا کے سوال ہے کہ رخصتی کے وقت لڑکی کے سر پر قرآن پاک رکھ کر رخصت کرتے ہیں, ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟
میں نہیں ہے یہ رواج, کسی کسی قوم میں ہوتا ہوگا تو بظاہر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کریم ظاہر ہے کہ برکت والی کتاب ہے, اس سے اصل برکت تو اس کی تلاوت اور اس عمل وغیرہ وہ تو ہے برکت یقیناً, لیکن یہ کہ اگر ویسے کوئی چومتا ہے زیارت کرتا ہے تو یہ بھی برکت ہے. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ایک فرمان دلیل العارفین وغیرہ میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کو جو شخص دیکھے دیکھتا ہے, یعنی قرآن شریف کی زیارت, یہ بھی آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتی ہے, نظر کو بڑھاتی ہے, نظر کو تیز کرتی ہے, آنکھیں نہیں دکھیں گی, آنکھیں اس کی خشک نہیں ہوں گی جو قرآن کریم کی زیارت کرے. تو یہ ایک مطلب قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے, چھونا بھی ثواب ہے. تو یوں اگر سر پہ رکھا ہے دلہن کے تو ایک یہ اچھا شگون ہے, اچھی فال ہے, نیک فال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان اولیاء عاشقان غریب نواز کی آمد کا سلسلہ رہتا ہے اور وہ اپنے کچھ جذبات بھی شیئر کرتے ہیں, تاثرات بھی دیتے ہیں. آئیے آپ کو تاثرات دیتے ہیں.
جا میرے خواجہ, خواجہ میرے خواجہ, خواجہ میرے خواجہ, خواجہ میرے خواجہ.
مدنی چل کے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ کے سین میں, یہاں پر کثیر تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں. معلوم کرتے ہیں کہ اس وقت یہ لائنوں میں کیوں کھڑے ہیں, یہاں پر یہاں لائن میں کیوں کھڑے ہیں آپ؟
جلوس کے لیے بھائی.
کون سا جلوس ہے اس وقت؟
خواجہ غریب نواز کا.
ابھی جلوس کے انتظار میں کھڑے ہیں آپ, کیسا لگتا ہے جلوس میں شرکت کا؟
دلی سکون ملتا ہے.
عشق رسول بڑھتا ہے, یعنی کہ اولیاء کرام کی محبت بڑھتی ہے.
آپ کیوں کھڑے ہیں یہاں پہ؟
جلوس کے لیے.
کون سا جلوس؟
یہ غریب نواز کا. اس میں بڑی راحت آتی ہے, سکون آتا ہے, دل منور ہو جاتا ہے, دل کھل جاتا ہے, اولیاء کرام کی محبت بڑھ جاتی ہے. اگر داؤد السلامی نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے, کوئی پتہ نہیں کہاں ہوتے. داؤد السلامی اللہ آباد رکھے.
نام کیا آپ کا؟
عائزہ.
اچھا یہ بتائیے, بچے بھی آپ کے ساتھ آئے ہوئے, آپ خود بھی آئے ہیں, تو ان بچوں کو ساتھ لانے کا مقصد کیا؟
میں نے ان کو سمجھایا ہوا ہے دو ہی جگہ ہیں جہاں سکون ملتا ہے, ایک مدینہ اور ایک فیضان مدینہ ہے بس.
آپ یہ بتائیے اس وقت یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟
جلوس میں شرکت کریں گے.
کون سا جلوس ہے؟
یہ خواجہ غریب نواز کا.
کہ یہاں پر جو ابھی لوگ جمع ہیں کیوں جمع ہیں؟
یہ میرے خواجہ غریب نواز کے جلوس کے لیے جمع ہے. کیا بات ہے میرے خواجہ کی؟
کتنی دفعہ پہلے آ چکے ہیں یہاں پہ؟
پہلی بار آیا ہوں.
تو کیسا فیل کر رہے ہیں؟ مدی چینل پہ تو آپ دیکھتے تھے, آج کیسا فیل کر رہے
ہیں؟ یہاں پہ آ کے زیادہ اچھا محسوس ہوا.
محمد نعمان, میں حیدرآباد سے.
آج اسپیشلی یہاں پر
آج میرا دوست ہے عمران, ماشاءاللہ ان کے ساتھ آئے ہیں, پہلی بار آئے ہوں یہاں, بہت اچھا لگ رہا ہے.
ہم ٹرک اڈے مڑی پور سے آئے ہیں.
اس سے پہلے کتنی دفعہ آپ کی حاضری ہوئی یہاں پہ؟
میری پہلی ایک دفعہ ہوئی تھی, ابھی میرا سیکنڈ ٹائم ہے ماشاءاللہ. اور بہت مزہ ماشاءاللہ آتا ہے سننے کو, سنتے برا بیان ماشاءاللہ ان کا, اپنا مولانا لیاقت قادری صاحب کا. اور بہت خوشی ہوئی ہے, میں نے اپنے ساتھ اپنے کزن وغیرہ کو بھی ساتھ لے کر آیا ہوں.
آپ کا کیسے دن بنا کہ میں ان کو بھی دعوت دے کے لے کے آؤں؟
ان کو دعوت اس لیے دی کہ چلو آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو.
جب یہاں آتے ایک روحانی سکون ملتا ہے, ایک دل کا جو ہے نا میل وغیرہ وسوسہ سب کٹ جاتا ہے. یہاں سے جاتے پھر وسوسہ آ جاتا ہے, پھر یہ آ جاتا ہے, لیکن یہاں پر آتے ہیں تو بالکل سارے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں.
احمد زبدہ آپ کہاں سے آئے؟
اصل ریش ساؤتھ افریقہ کی ہے, لیکن الحمدللہ ابھی کراچی میں, ابھی کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں.
کچھ عرصے کے لیے کراچی آئے ہیں. ساؤتھ افریقہ سے آپ کا تعلق ہے, آج کے مدنی مذاکرے کی خاص بات جو آپ کو یاد ہے؟
الحمد للہ عزوجل پیارے مرشد کریم نے بحر شریعت کا مطالعہ کا انہوں نے ذوق دیا, انہوں نے بتایا کہ بحر شریعت پڑھنی چاہیے اور سیکھنی چاہیے. الحمدللہ بحر شریعت میں کافی مسائل ہیں جو فرض علوم سے متعلق ہیں, اس میں انشاءاللہ عزوجل جو سیکھیں گے تو فرض علوم سیکھنے کو ملے گا, اور انشاءاللہ دوسروں کو پہلے اپنی اصلاح کریں گے پھر دوسروں کی اصلاح کریں گے.
دودھ کے بارے میں بتایا کہ گرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر نقصان تو ہے, بد چکنی نہیں ہے, ہر انسان کو غلط نہیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں.
صاحب نے دودھ کے بارے میں بتایا, وہ معلومات نہیں تھی, ماشاءاللہ بہت اچھی لگی دودھ کے بارے میں. پرانے لوگ بزرگ ہیں وہ یہی بتاتے تھے شگن ہوتا ہے, تو آج عزیز صاحب نے بتایا میرے کو, ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ان کا بتانا کہ کوئی شگن نہیں ہے.
میں بیار کالونی.
آپ آتے رہتے ہیں یا کبھی کبھار؟
جی ویسے تو مدنی چینل میں دیکھتے رہتے ہیں, تو آج بس دل نے یہاں کھینچ لے.
اللہ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ بھی کوئی؟
بھائی کے ساتھ.
بھائی کدھر ہیں؟ ارے واہ، آپ لے کر آئے یا یہ آپ کو لے کر آئے؟
میں لے کر آئے.
آپ لے کر آئے تو یہ تو بڑے ہی، آپ نے ان کو بولا ہوگا میرے ساتھ چلو تو انہوں نے منع تو کیا ہوگا؟
نہیں منع نہیں کیا.
آپ کے دل میں کیا آیا کہ میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں اور ان کو بھی لے کے جاتا ہوں، ایسا کیا ذہن میں آیا؟
ثواب کی نیت سے
جی،
کہ یہ کچھ سیکھ لیں گے میں بھی سیکھ لوں گا، مجھے ثواب ملے گا، انہیں ثواب ملے گا. میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں.
تو آپ پہلی دفعہ یہاں پر آئے، آپ کو کون سی چیز یہاں پر بہت اچھی لگی؟
بابا کا دیدار ہو گیا ہوئی بہت.
معلوم نور محمد شاہ ہے، مونگ علاقہ صبح خیبر پختونخوا ضلع لکی مروات ہے. جی فیضان عبداللہ شاہ غار چھ پولا درجے کے سبق وائم طالب علم مونگ چکم دا ماں والی صاحب چکم اللہ تعالیٰ دے داغ مغفرت نصیب کی، آغا مونگ تدا نصیحت پر ایخ ہو چھ ماں بچے چکم دا زر دا پرلانا یو باتشی ہوئیم نو غدا خواہش ہو چھ ماں بچے عالم جوڑ شی او چکم دا مومنین تا دا نصیحتو نا دا خبر ہو کی او دے امت اصلاح ہو کی، نو انشاءاللہ ماں پاغے بند عمل دا رجب اقبال والی صاحب قول پورا کہوں.
اچھا رجب رجب کے روزے جو ہے رکھنے کے فضائل بھی بتائے جاتے ہیں، روزے رکھے بھی جاتے ہیں. جب آپ اپنے علاقے میں تھے، اپنے گاؤں میں تھے لکی مروت میں، تو وہاں پر بھی لوگ رجب کے روزے رکھتے ہیں، گھر میں بھی رکھنے کا موقع ملتا تھا اس طرح؟
نہ جی، مخدا معاملہ نہ ہوا دل تجرال مخبلم درو جی نے بولی دی اور مختب خیال دار جو نہیں بولو.
اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دل میں برے برے خیالات آتے ہوں تو ان سے بچنے کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیجئے.
وسوسے جو ہے ان کی طرف توجہ نہ دینا، یہ بھی وسوسے کا علاج ہے. اس پر غور نہیں کرے، سوچے نہیں، اپنی توجہ دوسری طرف مبذول کر دے، کنورٹ کر دے کسی اور طرف. لا حول شریف پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تو اس طرح انشاءاللہ ہے کہ وسوسوں کی کاٹ ہوتی رہے گی. اور وسوسے اور اس کا وسوسے اور ان کا علاج، یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، یہ تو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. یہ پڑھیں انشاءاللہ وسوسوں کی آپ کو معلومات بھی ہوگی، وسوسوں کے علاج بھی اس میں لکھے ہوئے، انشاءاللہ بڑا فائدہ رہے گا. یہ رسالہ تو وہ ہے کہ خود بھی پڑھیں، گھر میں سب کو پڑھائیں اور اس کو تقسیم بھی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللہم
بارک لنا
فی رجب
فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا پر سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ایمان کی تازگی سے کیا مراد ہوتی ہے؟
ہے محاورہ یہ ویسے، ایمان تازہ ہو گیا، روح تازہ ہو گئی، بڑا روح پرور منظر نہیں کہ خوشنما. اور ایمان کے لیے کہ جو اچھا لگے، کہ ایمانی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے جو اچھا کام ہو، یا بزرگوں کی کوئی اچھی کرامت وغیرہ، ہر کرامت اچھی ہوتی ہے، یہ سن کے بولے ایمان تازہ ہو گیا، یعنی کہ اپنا جو بھی عقیدہ ہے وہ اور مضبوط ہوا، ایمان اور مضبوط ہوا. غالباً ان مانوں کر یہ ایمان تازہ ہو گیا کہ مانا سمجھ میں آتے ہیں.
اسی طرح کا معنی ہے، اس کو بشاشت الایمان کہتے ہیں عربی میں، ایمان کی تر و تازگی. تو وہ یہی ہے کہ جب ایمان پختگی، یعنی یہی حدیث ہرقل کے اندر ہے، بخاری شریف کی ابتدائی کے حدیث ہے، اس میں یہی ہے کہ ایمان کی تازگی جب دلوں کے اندر رچ بس جاتی ہے تو بندہ پھر دین کے اندر پختہ ہو جاتا ہے، یعنی دین اس کا مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہی ایمان کی مضبوطی کے معنی کے اندر یہ آئے گا.
ماشاءاللہ.
اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک اور سوال بھی ہے کہ اگر مسجد میں اقامت کہنی ہو تو کیا مؤذن کی اجازت لینا ضروری ہے؟
ویسے جو اذان دیتا ہے نا، اقامت اسی کا حق ہے. البتہ اگر دوسرا اقامت دے اور مؤذن کو یہ ناگوار گزرے تو یہ مطلب منع ہی ہے, اور مؤذن کی اجازت سے اگر اذان دیتا ہے تو یہ صحیح ہے, اجازت لے لینی چاہیے تاکہ اس کا دل نہ دکھے. میں نے بارہا فیضان مدینہ میں اقامت کہی ہے تو چند بار میں نے اجازتیں لی ہیں, اب ایک ہر بار نہیں لیتا میں, جیسے کہ شروع میں لے لیتا ہوں جو بھی مؤذن یا ہوتا ہے تو اس کو کہ میں دے دوں اقامت. یہ خطبہ بھی میں نے جب پڑھا تو خطبہ ایک عرصے تک میرا گیپ ہو گیا, پھر وہ خطیب پھر امام بھی تبدیل ہو گئے فیضان مدینہ میں, اب جو موجودہ خطیب تھے مجھے یاد پڑتا ہے خطبہ دینے کے لیے میں نے ان سے اجازت لی تھی, نا اجازت کہ میں خطبہ دے دوں, مجھے پتا ہے مجھے منع نہیں کریں گے, اور میرے بچوں کی طرح یہ سارے محبت بھی کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو کہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, تو شاید اپنے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں, پھر بھی میں اجازت لینا پسند کرتا ہوں, اجازت لے لوں کہ اللہ نہ کرے کوئی دل میں کسی کے بات آئے, اور ویسے بھی اگر نہیں بھی آتی بات تو اجازت لینا ایک ازدیاد حب کا ذریعہ تو بنے گا نا, اس کے دل میں محبت ہی بڑھے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اسکوٹر یا کار چلاتے وقت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں, کیونکہ جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ساری توجہ تو روڈ پر ہوتی ہے, سڑک پر ہوتی ہے, تو کہیں یہ بے ادبی تو نہیں ایسے وقت میں تلاوت کرنا؟
کام کاج کرتے ہوئے بھی کام کاج میں آئے گا, ذرا چلا رہا ہے یعنی کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے, اس دوران تلاوت کرنا مطلقاً منع نہیں ہے, اگر اس کا دھیان نہیں بٹتا تو کر سکتا ہے تلاوت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا پر ایک سوال یہ ہے کہ معمولات اہل سنت کی تعریف بیان فرما دیں.
جو معمولات یعنی معمول جو طریقہ کار اہل سنت کے اندر رائج ہوتا ہے, تو بہت سارے کام یہ اہل سنت کے اندر رائج ہیں جو کیے جاتے ہیں, جیسے گیارہویں شریف کی جاتی ہے, چھٹی شریف کی جاتی ہے, تو اس طرح کی جو معمولات ہیں جو کیے جاتے ہیں کام, اور اہل سنت کی ایک طرح سے یہ نمائندگی نشانی ہوتی ہے کہ یہ کام اہل سنت کرتے ہیں, تو ایسے کام کو معمولات اہل سنت یہ کہا جاتا ہے. کنڈی کی نیاز ہو گئی,
پہچان بن جاتے ہیں سنیوں کی, جی یہ معمولات ہوتے ہیں اور یہ ان میں رائج ہوتے ہیں. اچھا ان میں بھی پھر مختلف اقوام میں ہوتے ہیں, اب جیسے جو پاکو ہند میں جو معمولات ہیں اہل سنت کے, وہی معمولات عرب میں نہیں ہیں, عرب بھی اہل سنت ہیں لیکن بعض معمولات ان میں ہیں اور بعض دیکھے نہیں جاتے, تو اس سے وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوتے. تو جہاں جہاں کے جیسے عرس بزرگان دین ہمارے یہاں مطلب دھوم دھام سے ہوتا ہے, اور یہ بھی معمولات اہل سنت میں سے, ہم نیاز کرتے ہیں بزرگوں کی, یہ معمولات اہل سنت میں سے ہے, ہم صلاۃ والسلام کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں, جشن ولادت مناتے ہیں, گیارہویں شریف کی دھوم مچاتے ہیں, یہ اس طرح کے اور بھی کئی کام ہیں کہ جو معمولات اہل سنت ہیں, اور جس جہاں جمع غفیر ہے پاکو ہند میں یعنی کروڑوں مسلمان یہ منا رہے ہیں, یہ معمولات اہل سنت ہیں, لیکن عرب دنیا میں میلاد شریف یہ معمولات اہل سنت میں اس طرح شامل ہے, میلاد شریف کرتے ہیں بالکل پورے پورے بکرے پکاتے ہیں, یہ جب جشن ولادت کا موقع تھا بارہویں شریف میں, یہ مکہ مدینے میں بھی آپ کو ملے گا. میں نے مقامی یعنی وطنی جو ہوتے ہیں نا عرب, ان کی ابھی الحمدللہ محفل میلاد اٹینڈ کی ہیں, کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہ عرب دنیا میں میلاد خلیج میں آپ کو پورے خلیج میں میلاد ملے گا, عرب شریف میں سعودی عرب جس کو بولتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو میلاد شریف بے شمار مقامات پر ملے گا, گھروں میں یہ عرب شیوخ جو ہے یہ کرتے ہیں میلاد الحمدللہ. یہ باقی ہے اور یہ دنیا بھر میں ہے, یہ آپ کو افریقہ چلے جائیں تو امریکہ چلے جائیں, جہاں بھی جائیں گے نا, تو یہ میلاد ایک ایسا معمول اہل سنت ہے کہ یہ اہل سنت کرتے ہیں اور صرف اہل سنت کرتے ہیں الحمدللہ. میرے آقا کی مدح
سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، اہل سنت کے حصے میں آئی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، جیسے بچے چھوٹے ساتھ جاتے ہیں، ضد کرتے ہیں، مطلب بازار جاتے ہیں یا کوئی بھی کہیں جاتے ہیں بازار میں، کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں بعد میں دلائیں گے یا گھر چلو پھر دلاتے ہیں یا یہ نہیں، یہ آپ کے پاس ہے ایک چیز، مطلب ہم نہیں بھی ان کو دلانا چاہتے ہیں، مطلب گھر میں ہیں بھی اور نہیں بھی صحیح ہے، مگر ہم پھر بھی ان کو بولتے ہیں کہ گھر پہ چلو گھر پہ جا کے دلائیں گے، تو یہ جھوٹ میں آئے گا یا صحیح ہے بچوں کے لیے کہنا، یا اس کے لیے اور کوئی لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ ارشاد فرما دیں.
جھوٹ کے ڈیفینیشن جو ہے نا یہ ہے کہ سچ کے خلاف، خلاف واقع ہے نا، جو واقعیت ہے اس کے خلاف، تو سچ کے خلاف جو ہے وہ جھوٹ ہے، سچ کا الٹ جھوٹ. تو اب یہ بچے کو آپ پتا ہے کہ نہیں دلائیں گے، آپ کا ذہن یہی ہے نہیں دلائیں گے، تو یہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تجھے دلاؤں گا گھر چل، تو اب یہ آپ فیصلہ کریں جھوٹے یا سچے. جھوٹ ہوا نا، کھلونا دلائیں گے، ہوائی جہاز لا کر دیں گے، تو ہزار اس کو مطلب دینے کے دلا سے دے رہے ہوتے ہیں جھوٹے جھوٹے، یہ ہے تو جھوٹ. ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچپن کا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تھے، تو میری ماں نے مجھے بلایا کہ آ تجھے کچھ دوں گی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری امی سے کہ کیا دو گی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کھجور دوں گی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں تم انہیں کچھ نہ دیتی، انہیں کھجور بھی نہ دیتی، تو یہ تمہارے ذمے جھوٹ لکھا جاتا. یہ حدیث شریف کا مضمون ہے، تو یوں مطلب جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بچوں کے ساتھ بھی بہت جھوٹے بہلاوے دیتے ہیں، ڈراوے دیتے ہیں جھوٹے، او دیکھ بلی، او دیکھ بلی آ رہی ہے، وہ اٹھا جائے گا فقیر تمہیں، بابا اٹھا جائے گا تو تمہیں یوں ہو جائے گا، تو اس طرح ڈراوے بھی جھوٹے جھوٹے دیتے ہیں، یہ بھی نہیں دینے چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس طرح پھر بچے بھی تو جھوٹ بولتے ہیں، کثرت سے جھوٹ بول رہے ہیں بچے، جب ماں جھوٹ بولتی ہے باپ جھوٹ بولتا ہے تو میرا کیا قصور. یہ اس طرح یعنی کہ میں اس میں کہہ رہا ہوں تفنن میں، کہ جب یعنی کہ ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا تو جھوٹ لکھا جاتا ہے، میرا تو جھوٹ لکھا بھی نہیں جاتا، بچہ نابالغ اس کا جھوٹ تو لکھا نہیں جاتا نا. یہ کہ یہ ہماری مس ٹریننگ ہے، جب بڑے ہو کر پھر یہ بچے جو ہے نا ان کو جو جھوٹ سکھایا، جھوٹے وعدے دیے تھے نا، پھر یہ بتاتے کتنے بیسوں سو ہوتے. یہ ماں کی گود جو یہ پہلی تربیت کا پہلا ٹریننگ سینٹر ہے بچے کا، اس میں جو تربیت ہوگی آگے وہ چلتی رہی. بچوں کے سامنے سچ ہی بولنا ہے، ویسے بھی سچ بولنا، اللہ سے ڈرنا ہے ہم کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یاری مرشید جی، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر ہم سفر پر ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے اور صرف 15 منٹ باقی ہو اور بس میں بہت رش ہو کے نہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جگہ ہو نہ بیٹھ کر، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا.
بس والا بس بھی نہیں روک رہا کہ اتر کر پڑھے، تو اگر اس سے مطلب ہے کہ لوکل بسیں جو ہوتی ہیں نا شہر میں، وہاں تو ممکن ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا میل کا سفر ہوتا ہے، تو کسی اسٹاپ پہ اتر جائے اور وہاں اتر کر نماز پڑھ لے. اور اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ جہاں اترنا ممکن نہیں ہے، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ سکے،
تو پھر اب نماز کی سی وہ ایک صورت بنا لے، جیسے یوں سب ایک جتنا ہو سکتا ہے وہ نماز نمازی کی صورت بنائے اور بعد میں یہ نماز جو ہے وہ قضا پڑھے. اس صورت میں گناہگار نہیں ہوگی. مفتی صاحب کو اس میں دیکھ لیں.
ویسے تو بہت قیودات کے ساتھ سوال کیا ہے کہ نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس حال میں نماز پڑھنی ہے انہوں نے، تو بہرحال وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام چیزوں کو اولاً پہلے دیکھ لیا جائے، اسی ساری صورتحال کو، اور پھر کوئی صورت نہیں بنتی تو اس کو تشبب بالمصلین کہتے ہیں، نمازی کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، ان کے جیسے صورت بنا لینا، تو بعد میں دوبارہ اس نماز کو پڑھنا ہوگا.
ویسے سفر میں یہ خیال رکھنا چاہیے جتنا ممکن ہو نا، تو سفر کے دوران نماز کا ٹائم ہی نہ آئے. ہم لوگ تو مطلب جیسے فلائٹ بھی لیتے نا، یہ آنا جانا ہوتا ہے میرا، تو حتی الامکان 99% ہماری جو فلائٹ ہوتی ہے نا ہم وہی لیتے ہیں جس میں نماز آتی ہی نہیں ہے بیچ میں. بہت کم ہی ہے، یعنی ایسا ہوا اتفاق کہ نماز کو فلائٹ نہیں ملی ہے، مجبوری ہے، یا حج فلائٹ تو اپنی مرضی کے ہوتے نہیں ہیں، تو اسے موقع پر ہم نے ہوائی جہاز میں نمازیں پڑھی ہیں. تو ہے مطلب دشوار، اس میں آزمائش ہوتی ہے، لیکن پڑھنی تو ہے، نماز تو معاف نہیں ہے نا، مگر ہوائی جہاز میں تو پڑھ سکتے ہیں. وہ صورت بنانے کی نوبت آنا تو وہاں نہیں ہے، نماز باقاعدہ پروپر پڑھی جا سکتی ہے ہوائی جہاز میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا پر سوال ہے کہ کیا اللہ پاک کو بزرگی والا کہہ سکتے ہیں؟ نیز اس کے معنی بھی بتا دیجئے.
بزرگی یعنی کہ عظمت والا، بزرگی والا، سبحان ربی الاعلی ہے نا، تو یہ اعلی، عظیم، عظمت والا، بزرگی والا تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ پاک بزرگ تو ہے ہمارے، اگرچہ اردو میں ہم بول چال میں اللہ کو بزرگ بولتے نہیں ہیں، لیکن اللہ ہے بزرگ، یہ لفظ کوئی برا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ناخن کاٹنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے پھینک دینا چاہیے؟
ناخن کاٹ کر، ناخن، بال، جو بھی بدن سے جدا ہوتی ہے شے، عورتوں کی مخصوص بس ہیں مطلب وہ کپڑے، وہ بھی جدا ہوتے ہیں بدن سے، تو ان سب کو دفن کرنے کا حکم ہے، بہار شریف میں یہ لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. خاص کر عورتوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، عورتوں کو کنگھی میں جو بال نکلے وہ بھی ایسی جگہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے کہ جہاں غیر مرد کی نظر پڑے، کیونکہ اس کے بال بھی یعنی کہ پردہ ہے نا بالوں کا، عورت کے سر کے بال ہیں جیسے، اس کا بھی پردہ ہے، کنگھی ڈال کے نکال کر اسی جگہ نہ ڈالے. اسی طرح مرد کے جو بھی جو حصے ہیں مخصوص جن کا پردہ ہے، تو وہاں کے بال کا بھی پردہ ہے، تو وہ بھی غیر مرد کی، غیر مرد یا جو بھی غیروں کی نظر نہیں پڑنی چاہیے اس پر. اب جیسے ہمارے یہاں نہانے کا صابن سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہوگا، تو اس میں بھی رسک فیکٹر ہے کہ کہاں کا بال اس صابن پہ چپک جائے. میرا خیال ہے میں نے بہت کچھ بول دیا آپ کو، تو اللہ کریم ہم کو احتیاط کا وہ جذبہ عطا فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ایک اسلامی بھائی سوشل میڈیا پر سوال کر رہے ہیں یہ کہ میری شادی قریب ہے اور گھر میں رسمیں ہوتی ہیں گناہوں بری، جیسے ڈھول باجے بجانا، اس سے کیسے جان چھڑائی جائے؟
شادی بھی کرنی ضروری ہے، لاڑی بھی کرنی ہے، تو بس اس میں تھوڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، گھر میں جد و جہد کرے، سمجھائے، روئے دھوئے، منتیں کرے، پاؤں پکڑے، گڑ گڑائے، جھگڑے نہیں کرے. یہ جھگڑے کرتے ہوں گے دھمکیاں دیتے ہوں گے میں برات میں نہیں جاؤں گا, پتہ نہیں دیتے ہوں گے نہیں دیتے ہوں گے, اگر والد ہاں بول لیں گے تو پھر مشکل کھڑی ہو جائے گی نا. تو تاہم یہ کہ وہ بس اڑی نہ کرے, جھگڑے نہیں, نرمی کرے, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ رستہ نکل آئے. جھگڑے کرے گا, شور مچائے گا تو شاید ضد پیدا ہو جائے گی گھر والوں کو. کردار ایسا ہو نا, کردار نہیں ہوتا اصل, بھلے وہ داڑھی ہوتی ہے بعض اوقات امامہ شریف بھی ہوتا ہے, یوں عوام کے سامنے بچھے بچھے ہوتے ہیں, عوام کی سامنے ایسے باخلاق ہوتے ہیں بعض, اور گھر میں شیر ببر ہوتے ہیں, سمجھے, کبھی ہاتھی کی طرح چنگاڑ رہے ہوتے ہیں اور کبھی شیر کی طرح داڑتے ہوتے ہیں, اور کبھی گدھے کی طرح ہونچی ہونچی کر رہے ہوتے ہیں. اب ایسے اخلاق رابائی شادی, امی بولے کہ امی کو بولے کہ میں یہ باجے گاجے نہیں ہوں گے, تو امی بولی یار تو روز دن میں 10 بار ہم کو باجے سناتے ہیں, سناتا ہے ایک بار ہمارے سن لے. تو یوں مطلب اپنا کردار درست ہوگا, اخلاق صحیح ہوں گے, اور امی ابو کا اطاعت گزار فرما بردار ہوگا, نرمی کرنے والا ہوگا, انشاءاللہ امی ابو مانیں گے, کبھی امید ہے کہ مانیں گے. لیکن کردار چونکہ غریب و عجیب ہوتا ہے, اب پوری زندگی تو امی کو ستایا ہے, ابو کے ناک میں دم کیا ہے, باجی کے دم میں ناک کیا ہے, اور اب بولتے گانے نہیں, باجے نہیں, ڈھولک نہیں, تو پھر یہ تو ہر جنگ عظیم چھڑ جائے گی خاندان میں. تو ابھی سے اپنا کردار بنانا شروع کر دیں, سارے کمارے کردار بنانا شروع کر دیں, انشاءاللہ پھر یہ کہ آپ کی چھاپ پڑ جائے گی ان پر. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ورنہ ماں باپ کے سامنے بدتمیزی اور یہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے, سوال ہی نہیں ہے, نہ مطلب ہے کہ وہ گھر میں جو بعض ہمارے صاحب ہڑا اڑی کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بہت ساری حرکتیں ان کی گناہوں بھری ہوتی ہیں, دل آزار ہوتی ہیں, اسے نہیں کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ نے جیسے ہی یہ باتیں کہیں کہ سارے گوانے یوں کریں تو ایک بڑی تعداد جن کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی, تو کیا یہ ظاہر ہوگا کہ کنوارے جو مسکرائے تھے؟
میں بھی تو مسکرا رہا تھا
اللہ,
پر نانا تو بن گیا ہوں میں, یہ نہیں, یہ کوئی علامت نہیں ہے.
ایک سوال ایس ایم ایس ہوا ہے کہ لوگ اپنی دکانوں کا کچرا جھاڑو سے بیچ روڈ پر کر دیتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟ اور یہاں تھوڑی سی میں اور مزید ایڈ کروں گا کہ چونکہ مارکیٹوں میں یہ انداز دیکھا ہے کہ ظاہر روڈ وغیرہ کی صفائی عموماً مارکیٹیں کھلنے سے پہلے ہوتی ہیں, اب وہ ایک ایک کر کے جب دکاندار یہ کرتے ہیں تو واقعی یہ ماحول بڑا ایک عجیب و غریب بنتا ہے کہ روڈ پر جو وہ کچرا, ایک دکان, دو دکان, تین دکان, تو ایسا کرنا کیسا, اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اپنے سمیر سے پوچھے بندہ کیسا کرنا کیسا, یہ ہر ملک میں ایسا نہیں ہوتا, جہاں قانون کا راج ہوتا نہ وہاں نہیں ہوتا, یہاں اندھیر نگری چوپٹ راج ہوتا نہ وہاں ہوتا ہے. جس جس علاقے کی انتظامیہ الرٹ ہوگی نا, وہاں بھی کوئی روڈ پہ کچرا نہیں ڈالے گا, کیا تم یہ کھانے پینے والے ہوں گے وہاں ایسا ہوتا ہوگا, اللہ بہتر جانے. تاہم یہ کہ کچرا روڈ پر نہیں ڈالنا چاہیے, یہ ایک قانونی جرم, میرے خیال میں قانونی جرم ہے. ایک دور تھا کہ تھوک بھی نہیں ڈال سکتے تھے, کراچی کی بات کر رہا ہوں, کچرا پھینکنا, تھوک ڈالنا, یا جو پائپیں گٹر کی بہ رہی ہوتی ہیں دیواروں پہ اور گٹر کے پانی بھرے ہوتے ہیں, تو وہ چالان ہوتے تھے, کورٹ کے دھکے ہوتے تھے اور وہاں چالان بھرنے پڑتے تھے. مجھے پتا, جب مارشل لا شروع میں آیا تھا نا, 58 میں مارشل لا آیا تھا سب سے پہلے پاکستان میں, ایوب خان مرحوم, یہ مطلب سب سے پہلے صدر تھے پاکستان کے, مارشل لا کے صدر. ویسے تو لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے میرا خیال ہے. خیر, تو یہ کہ مارشل لا کے بعد کا مجھے یاد پڑتا ہے ایسی سختیاں تھیں, وہ یہ یعنی کہ صاف ستھرا, یہ وہ مطلب اچرا کچرا, جو بوڑھے بوڑھے ہوں گے نا کراچی کے جو مجھے سن رہے ہوں گے کہ اس وقت آیا ہم گلیوں میں کھیل تو رہے تھے لیکن ایسا کچھ ہوتا تو تھا. تو ایک عرصے تک میرا خیال ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ ہوتا تھا کوئی تھوک بھی آدمی پھینکتے نہیں ہمت نہ کرے ڈرے کچرا یوں نہیں یوں شاپر میں ہفتہ بھر کے پھینکتے پہلے شاپر نہیں ہوتی تھی وہ کاغذ کی تھیلیاں کاغذ کے تو یوں کچرا پھینک کے اور اگر پولیس دیکھ لے تو چالان پائپ آپ کے بلڈنگ میں بنا ہوا ہے اس میں گندا پانی نکل رہا ہے چالان تو صحیح ہے مطلب یہ ان مانو کر کہ اس کا یعنی وہ چالان سے برا وہ جو مالی جرمانہ جو ہے خیر یہ تو ہمارے انفیہ میں تو وہ اپنے منسوخ ہے یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک بات بولتا ہوں کہ قانون مطلب یعنی کہ تھا تو اس سے کیا وہ صفائی رہتی تھی اب کتنی گلیاں آپ کو ملیں گی چاہے یہ بدبودار پائپ بہ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں بولتا گلی میں گٹر کے پانی بھرے ہوتے ہیں گھڑے بڑے ہوتے ہیں جس کو چاہو دیگیں پکا لیتا ہے گلیوں میں نیاز کے نام پہ دیگیں پکا رہے ساری دنیا کو تکلیف دے رہے ہیں اور یہ نیاز کر رہے ہیں نیاز کرنا کارے ثواب ہے کرنا چاہیے لیکن یہ کہ مسلمان کو یا راہ چلتے ہوئے ان کو تکلیف بھی تو نہیں دینی ہے نا جو بھی کرنا ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں گے تو ثواب ملے گا نا اللہ راضی ہوگا تو یہ کرتے ہوتے ہیں محرم شریف میں خاص کر کھچڑے پکانے والے ساری رات جاگ کر ادم بازیاں گلیوں میں کر رہے ہوتے ہیں سب نہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں ریکارڈنگ چلا رہے ہوتے ہیں اور ساری گلی کے گھر گلیوں کے جو رہائشی ہیں ان پر سونے پر پابندی سونا نہیں آج ہمارے ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ کام دھندے کی چھٹی بچہ روتا ہے رونے دو اس کو نیند سے جاگ جاتا ہے جاگنے تو بوڑھا بیمار گولی کھا کر بےچارہ بزرگ ہے نیند کی گولی کھائیے آنکھ کھل جاتی ہے تمہاری ریکارڈنگ سے ہونے دو ہم بزرگوں کے عاشق ہیں تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو بھی ہو کسی کو تکلیف نہ ہو اس طرح شریعت کے عین مطابق ہو تو سواب ملے گی روڈ پر گھڑے کر دیتے ہیں دیکھیں پکانے قانونی جرم بھی ہیں لیکن بہرحال جب قانون بولنے پر آتا ہے تو ہمارے یہاں ڈبل سواری بھی بند ہو جاتی ہے جب لائسنس کی چیکنگ ہوتی ہے تو بعض وقت مرغے بھی بناتے ہیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وقتی طور پہ وہ جھٹکا آتا ہے ختم ہو جاتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
ابھی امیر علیہ سنت نے فرمایا مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھ لی جائے تو صلاۃ الابابین ہو جاتی ہے تو جو ریگولر 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں نیت کیا سنت کی جائے گی یا نفل ابابین کی جائے گی اور جو بعد کے 2 نفل ہیں اس پہ کیا نیت کی جائے گی یہ تھوڑا سا ارشاد فرما دیں
سنت کی نیت میں یہ لفظ سنت بھی بولنا ضروری نہیں ہوتا اگر مغرب کے فرض پڑھ کر مطلقاً یعنی یوں ہی 6 رکعت کی نیت کر لی تب بھی وہ ہو جائیں گے اور بہتر یہ کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں میں سنتیں پڑھ رہا ہوں یہ کہہ لے ورنہ اگر صرف نماز کی نیت کرے گا تب بھی وہ سنت ہو جائے گی مفتی صاحب اگر کچھ میری بھول نہیں ہو رہی تو
الگ الگ پڑھنا افضل ہے بہتر یہی ہے کہ 2 الگ الگ کر کے پڑھے لیکن اگر 6 رکعتیں بھی ایک ساتھ پڑھتا ہے اور اس میں ایک ساتھ 6 رکعتوں کی نیت کر لیتا ہے تو اصل میں نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ 2 رکعت جو پہلی ہیں وہ سنت ادا کر رہا ہوں 2 رکعت بعد کے 2 نفل اور 2 رکعت ابابین کے تو اس طرح بھی ابابین کے 6 رکعت اس کی ادا ہو جائیں گی
مگر 6 اگر اکٹھی پڑھنی ہے سلام کے ساتھ تو اس میں یہ کہ پہلی رکعت میں تو ثنا اعوذ بسم اللہ پھر اب 2 رکعت پر قاعدہ یہ فرض ہے واجب نہیں ہے فرض ہے ٹھیک ہے 2 رکعت پر قاعدہ کریں گے تحیاتوں کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیں اور اب کھڑے ہو جائیں ہر 2 رکعت پر قاعدہ فرض اور درود شریف بھی پڑھنا ہے تحیاتوں کے بعد اور تیسری اور پانچویں میں بھی ثنا اعوذ بسم اللہ یہ بھی پڑھنا ہے یوں یہ 6 رکعت پڑھی جائے گی صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد کل کے سلسلے میں ہم ایک سوال کریں گے اور وہ کیا ہوگا آئیے اس کا آپ کو ایک ویڈیو دکھا دیں کل ہوگا سوال اور امیر علیہ سنت سے لیں گے ہم اس کا جواب.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ جویریہ بائی کا تو بائی کا مطلب کیا ہے؟
یہ بچیوں کے نام کے ساتھ جو
بائی ہمارے یہاں میمنوں میں نام کے آخر میں بائی بولتے ہیں, یہ گجراتی میں میمنوں میں یہ بائی کہا جاتا ہے, احترام کا لفظ ہے, جیسے کہ ہم بھائی بولتے ہیں, جیسے کہ اقبال بھائی تو امینہ بائی, تو یوں نام کے ساتھ جس طرح بھائی لگاتے ہیں اس طرح بائی عورت کے ساتھ لگتا ہے. یہ گجراتی اور میمن برادری کا یہ لفظ ہے, لیکن اب میمنوں میں بھی یہ بہت کم ہو گیا ہے, ہمارا تو کم ہو گیا پاکستان کراچی میں تو اتنا سنائی نہیں دیتا بھائی, پہلے زیادہ تھا, ماں کو بھی بھائی بولتے تھے پہلے, بعض جگہ پر نوٹ کیا میں نے بعض خاندانوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام محمد سلیم ہے, میں نوابشہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ نماز قضا نماز پڑھنے کی کوشش ہے, تو قضا نماز یعنی کہ فجر سے اسٹارٹ ہوئے یا کہیں سے بھی کوئی سی, یعنی کہ پہلے میں فجر کی پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر عصر کی پڑھ لیتا ہوں, یا پھر ایسا کہ ساری روزانہ ہی کی تعداد میں پڑھنی چاہیے, تو اس کے بارے میں مجھے جو نا معلومات ہے, مجھے میرے سوال کا جواب مل.
اس کا صحیح طریقہ یہ کہ قضا عمری جو کرنا چاہتا ہے پہلے تو اپنا حساب لگا لے کتنی کب فرض ہوئی تھی, اب یہ پتہ نہیں ہے تو پھر احتیاطاً مرد ہے وہ 12 سال سے اپنے آپ کو بالغ سمجھے, انہیں حساب اس طرح لگائے, لڑکی 9 سال سے حساب لگائے, کیونکہ لڑکی 9 اور 15 کے درمیان اور لڑکا 12 اور 15 کے درمیان کبھی بھی بالغ ہو جاتا ہے, اور یہ 9 اور 12 جو کا یہ اسلامی حساب سے ہجری سن کے حساب سے, انگریزی سال سے نہیں, عیسوی سن سے نہیں, ہجری سن سے حساب لگائے. اب یہ کہ یہ دیکھ لیں کہ کتنے سال کی اس نے نماز نہیں پڑھی, اگر یہ پتہ نہیں ہے تو اس صورت میں اگر کبھی پڑھی نہیں ہے قضا عمری کا, میں یہ طریقہ بتا رہا ہوں, پھر اپنے حساب سے اپنے اس کو لے لیجئے حساب میں. تو قضا عمری میں یہ کہ فجر پہلے جیسے ساری چاہے تو فجریں پڑھ لے, چاہے تو ساری زہریں پڑھ لے, اسی طرح دیگر نمازیں, یا چاہے تو پہلے یعنی روزانہ فجر زہر عصر مغرب عشاء یوں پڑھے, دونوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے قضا نماز کا طریقہ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے, اور نماز کے احکام میں بھی رسالہ شامل ہے, تو اس میں بھی یہ طریقہ آپ کو مل جائے گا, اور بھی اس میں کچھ ہے سہولتیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علی محمد, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ عرض ہے کہ لوگ کہتے ہیں کالی چپل نہیں پہننی چاہیے, اس سے دل سخت ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
اللہ اللہ, کالے چپل پہننا کالے جوتے پہننا جائز ہے, دل سخت کرنے کا تو کہیں پڑھا نہیں میں نے, البتہ یہ کہ کالے جوتے پہننے سے غم پیدا ہوتا ہے اور پیلے جوتے پہننے سے وہ خوشی پیدا ہوتی ہے, اس طرح کا مطلب یہ کہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے,
بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین, کہ زرد رنگ کی جو گائے اور اس کا رنگ تیز کے دیکھنے والوں کو خوشی دیتا ہے. باقی یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہیں,
جو زرد یعنی پیلے رنگ کے چپل یہ خوشی کی علامت ہوتے ہیں، اس سے خوشی آتی ہے، اور جو کالے رنگ کے جوتے ہیں چپل ہیں وہ پہننا جائز، لیکن اس سے یہ کہ پریشانیاں آتی ہیں.
یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ کالے جوتے پہننے سے غم پیدا ہوتا ہے اور پیلے جوتے پہننے سے خوشی پیدا ہوتی ہے، اس طرح کا ارشاد. یہ اپنے عجائب القرآن میں شاید ہے، مکتبۃ المدینہ کی کتاب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ کے ناظرین، الحمدللہ ملک بھر میں اور بیرون ملک بھی ماہ رجب کی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، اور کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے امیر علیہ سنت کے ارشاد پر 6 روزوں 4 روزوں اور 2 روزوں کی نیتیں بھی کی، اور ماشاء اللہ الکریم روزے رکھے بھی جا رہے ہیں. ہمیں جو کارکردگی شعبہ اصلاح اعمال کی طرف سے ملی ہے اس کے مطابق آئیے ہم آپ کو اس کی تفصیل دیتے ہیں کہ الحمدللہ 6 فروری 2022 یعنی 4 رجب المرجب 1443 کے مطابق 6 روزے رکھنے والوں کی نیتوں میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 33,718، اسلامی بہنوں کی تعداد 25,214، 4 روزے رکھنے کی نیتیں 49,345 اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے، اور 12,629 اسلامی بہنوں کی تعداد ہے. 2 روزے رکھنے کی تعداد 73,193 اسلامی بھائی ہیں اور 22,988 ہیں اسلامی بہنیں. یعنی کل ٹوٹل روزے رکھنے کی جو نیتیں اب تک اس شعبے کی طرف سے ہمیں ملی ہیں 1,56,256 اسلامی بھائیوں کی تعداد ہو چکی، اور 60,831 یہ اسلامی بہنوں کی تعداد ہے. ٹوٹل الحمدللہ 2,17,087، اور الحمدللہ اس کو پریکٹیکل کرنے کے حوالے سے ہمارے مسجدوں میں، علاقوں میں، گھروں پر بھی سحری اجتماعات کا ایک سلسلہ ہے، اور سحری اجتماعات کی جو تعداد ہمیں ملی ہے 6 فروری 2022 تک وہ ہے مقامات یہ ہو گئے 10,609، اور اس میں شرکا 97,066، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ انشاءاللہ الکریم 41,000 سحری اجتماعات یہ کرنے کا ہمارے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ داران نے ہدف لیا ہے، اور انشاءاللہ الکریم اس پر ان کی کوششیں جاری ہیں. ناظرین سے سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو آئیے اس کی بھی آپ کو تفصیل بیان کرتے ہیں، اور ناظرین سے جو سوالات ہوئے ان کے مطابق سوال نمبر 1، غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے جب اعلان فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے تو سن کر خواجہ غریب نواز نے کیا کہا تھا؟ جواب، آپ نے کہا تھا بلکہ میرے سر آنکھوں پر. سوال نمبر 2، رجب کے پہلے دن کا روزہ کتنے سال کا کفارہ ہے؟ جواب، 3 سال کا. سوال نمبر 3، اس مہینے کا نام بتائیے جسے بھلائی کی چابی فرمایا گیا. جواب، رجب شریف. جو ہمیں سوالات کے درست جوابات ملے ہیں ان میں سلیکٹڈ نام: ناصر میمن کراچی، بنت ساجد اتاریہ علی پور چٹھا، بنت شہزاد اتاریہ گوجرا، بنت عثمان انجم اسلام آباد، بنت عبد الرشید اٹک، محمد عادل کراچی، فصیح اتاری حیدر آباد. تمام درست جوابات دینے والوں میں قرآن دازی ہوئی، ڈرا ہوئی، اور اس کے ذریعے نکلنے والا نام وہ ہے محمد عادل کراچی. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جا رہی ہے. یہ اپنا نام یا کسی کا نام بھی پیش کریں، ان کو اس ایڈریس پر 12 مہینے تک ماہنامہ فیضان مدینہ کلر یہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. آئیے اس آج کے سوالات بھی نوٹ کر لیجئے، اور یہ سوالات کے جوابات آپ نے کل اذان عشاء تک اس نمبر پر ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجنے ہیں. بالکل آپ اس میں حصہ لیجئے، اور اس میں ہو سکتا ہے ڈرا میں آپ کا نام آئے. اگر آپ کے گھر میں ماہنامہ فیضان مدینہ بک ہے، آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنی مسجد کے امام صاحب کو، یا کسی بھی شخصیت یا کسی بھی ادارے کو یہ نام دے سکتے ہیں ان کا، تو ہر مہینے ان کو بھی کلر ماہنامہ فیضان مدینہ پیش کیا جائے گا. اسلامی بہنیں اگر یہ نام بھیجنا چاہ رہے ہیں جواب، تو اپنے محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے اپنی کنیت یعنی ام فلاں یا بنت فلاں یہ لکھیں. سوال نمبر 1, آیت درود کس مبارک مہینے میں نازل ہوئی؟ سوال نمبر 2, حدیث پاک میں رمضان المبارک کو کس کا مہینہ فرمایا گیا؟ سوال نمبر 3, حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کن کے مرید تھے؟ یہ سوالات آپ نے نوٹ کیے اور انشاءاللہ الکریم یہ اس پر ہمارے ہاں ریپیٹ میں آپ کو یہ ٹیکسٹ میں بھی دکھائے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو آج کے اس مدنی مذاکرے کی برکتیں نصیب فرمائے.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.